کہ بالکل یعنی جو چیز آپ چاہتے بھی نہیں ہیں اس کی بھی مارکیٹنگ کی ہوئی ہے, وہ بھی چیز بتا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ. تو انسان آج دیکھے تو ہر قسم کے میسیجز اس کے پاس آ رہے ہیں, صحیح ای میل بھی آتی ہے اور جنک ای میل بھی آ رہی ہوتی ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تک وہ انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میرے کمپیوٹر پہ سڈنلی یہ پاپ اپ ہو گیا تو مجھے اس کا افیکٹ نہیں ہوتا, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے, کچھ نہ کچھ ضرور اثر کر جائے گی. تو بھئی یہ معلوم ہوا کہ اس قسم کی مارکیٹنگ جو برائی سے متعلق ہے یا لوگ اپنے بزنس سے متعلق مارکیٹنگ کرتے ہیں, انسانوں کا اس کو اثر ضرور ہوتا ہے. جب بری چیزوں کا اثر ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے اچھی چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر ہم جیسے الحمدللہ آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں آ کر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی بات سنیں گے, اللہ کا فرمان سنیں گے, اور اس فرمان الہی کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نصیحت ہے, نصیحت کی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ نصیحت جو ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مغرب سے پہلے ہم نے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو پروگرام کیا, ان بچوں کو جو باتیں بتائی گئیں آپ سمجھتے ہیں یہ شاید بھول گئے ہوں, یہ بھولتے نہیں. آپ اس کا افیکٹ دیکھیں گے وقت کے ساتھ, آپ محسوس کریں گے کہ ان بچوں کو یہ بات یاد رہے گی, وہ اس کو ذکر بھی کریں گے, کیونکہ یہ نصیحت کی گئی ہے اور اس نصیحت کا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ اسی لیے یہ مساجد بنائی جاتی ہیں, مدارس بنائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء کو بھیجا اس کام کو کرنے کے لیے. ہر نبی آیا اور اس نے آ کر یہ نصیحت کی, لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور اس کا فائدہ ہوا. اچھا اب اگر کوئی کہے کہ بھئی نصیحت تو کی جاتی ہے لیکن اثر نہیں ہوتا, تو قرآن مجید سے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی, ابو جہل ابو لہب جیسے جو شدید کفار تھے ان کو بھی اس نصیحت کا اثر ضرور ہوا. آج اگر مسلمان چپ ہو جائیں گے, ہم اپنی جا پر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھی چھوڑو چھوڑو ہمارا کیا مطلب, ہم ہاں ہم اپنے آپ ایسے اپنے دین کے بارے میں بتائیں. ابھی رمضان المبارک آیا ہوا تھا, رمضان المبارک میں لوگ پوچھتے تھے, اچھا کئی لوگ جو ہے اچھی نیت سے پوچھتے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بری نیت سے بھی پوچھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بندہ جو ہے وہ ہم پرانی بات, وہ ہر وقت ایک ہی بات مجھ سے پوچھ رہا, بھائی مسلمانوں کے یہاں چار شادیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا یار چار شادیوں والی بات تو ہر دفعہ ہی پوچھتا ہے, بس تمہارے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے اور میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ ہمارے پورے معاشرے میں جس سے چار شادیاں کی ہوئی ہوں. اس کی اجازت ہے نہ کہ حکم ہے. حکم اور اجازت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھی سب لوگ چار شادیاں کرو, ہے نا؟ اور میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بھئی تم اپنے معاشرے کی بات کرو, اس میں کتنی لوگوں نے جو ہے انلیگل شادیاں کی ہوتی ہیں. اپنے جو ہے بچپن سے لے کر اب تک کی کہانی سناؤ تو پھر تمہیں شرمندگی ہوگی. چار شادیوں پر اعتراض اور اپنی زندگی کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے. بھئی ہو سکتا ہے آئندہ 500 سال کے بعد ایسی کوئی قوم آئے جس کو چار شادیاں کرنی پڑے, یہ بھی تو ممکن ہے نا. ان کے اندر ایسی کچھ چینجز آ جائیں, میڈیکل چینجز آ جائیں, پھر کیا کریں گے؟ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی ایسا پرابلم آ جائے کہ اس میں جو ہے مرد جو ہے وہ فوت ہو جائیں, عورتیں زیادہ رہ جائیں. اب ان عورتوں کو کیا کرو گے؟ ہماری کیوں نہیں چھوڑ دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا کہ بھائی چار شادیاں کر کے, بلکہ اس وقت تو سیکریفیکیشن ہوگی کہ بھائی ایک مرد جو ہے وہ زیادہ عورتوں کا خیال رکھے گا, زیادہ بچوں کا خیال رکھے گا, ایسی سچویشن بھی تو آ سکتی ہے. دیکھو شریعت نے ایک حکم دیا, ہم شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی اب ہم چار شادیوں کی بات کیسے بتائے, اور پوچھنے والا جو ہے وہ حالانکہ 40 شادیاں کر چکا ہوتا ہے لیکن تنگ کرنے کے لیے وہ ایسی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں نصیحت اثر کرتی ہے. تھوڑا سا ٹائم مل جائے, حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہوئے, بندے آتے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں خواب کی تعبیر چاہیے. اب خواب کی تعبیر پوچھنے والا تو اپنے کام سے آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس سے پہلے کہ بھائی کھانے والا آئے اور باقی کام ہو اور میں جو چند منٹ ملے ہیں چلو بھی میں تمہیں جو ہے کچھ نصیحت بھی کر دیتا ہوں, چلو شاید فائدہ ہو جائے اس کا. اب دیکھو تھوڑا سا چانس ملا, آپ کے پاس کوئی بندہ بھی آئے, آپ کو چانس ملا, اس نے آپ کے ساتھ بات چیت کی, آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ نصیحت کر دیں, اچھی بات اس کے دل میں شاید اثر کر جائے. اچھا اگر فرض کیا ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نصیحت کرنے والا کون ہو سکتا ہے, آپ نے نصیحت کی, آپ نے لوگوں کو بتایا, لیکن ابو جہل ابو لہب اور اس وقت کے باقی یہود و نصارہ ان کو تو اثر نہیں ہوا. قرآن مجید وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو نصیحت کی اور ان کو اس نصیحت کا اتنا افیکٹ ہوا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اتنا انہوں نے اس کو سمجھا, اتنا سمجھا جتنا اپنے بیٹوں کو سمجھتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا ان کو اتنا پتہ چل گیا, اتنا پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے, یہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے, اور اتنا جتنا کہ ان کو اپنے بیٹے کا پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. قرآن گواہی دیتا ہے. آپ شرمائیں نہیں, آپ نصیحت کریں, آپ لوگوں کو بتائیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلام سچا دین ہے, سچی بات ہے, شرمانے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر کوئی نہیں بات مانتا, جیسے ابو جہل نے ابو لہب نے بات کو نہیں مانا, اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کہ آپ کا رمضان ان کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں سمجھ نہیں آتا؟ کما کوتی وعلى الذين من قبلكم, کیا پہلے والے لوگوں کو یہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے؟ ہمارے اوپر آ گیا, ابھی ہمیں آگے کہتے ہیں او ہو آپ سارا دن بھوکے رہیں گے, پانی بھی نہیں پیئیں گے, لٹکی ایسا گلٹی فیلنگ کرائیں گے آپ کو کہ جیسے پتہ نہیں ہے آپ تو بہت سفرنگ کر رہے ہیں اور ہم مزے کر رہے ہیں. بھائی ہم مزے کیسے کر رہے ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے نہیں رکھے تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے نہیں رکھے تھے؟ کیا آج بھی 24 گھنٹے کا روزہ یہود نہیں رکھتے ہیں یوم کپور والے دن؟ کیا آج جو ہے جو ہندو لوگ ہیں وہ اکاداشی کا دن روزہ نہیں رکھتے؟ وہ بھی تو آخر بھوکے پیاسے رہتے. وہ بھی چھوڑو یار, آج کل تو لوگ پیسے دے کے فاسٹنگ کرتے ہیں, پیسے دے کے فاسٹنگ کرتے ہیں, فاسٹنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں آج کل, تو یہ حالات آ چکے ہیں. کہتے ہیں جی 30 days 30 pound ویٹ لاس پروگرام, کیا مطلب ہے؟ ایک مہینہ بھوکا ماریں گے آپ کو. تو بھائی آج کل تو پیسے دے کر جو ہے لوگ فاسٹنگ کر رہے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے دے دیے, ہم چھپاتے کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا. اچھا حج پہ گئے, حج کر کے واپس آتے, لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہم نے اللہ کا گھر دیکھا ہے جی, کیسی وہاں کیفیات تھی, کیا وہاں ہوا. ایسے واپس آتے ہیں جیسے گئے تھے نا, اسی حال میں واپس آ جاتے ہیں. پتہ نہیں چلتا ہے یہ حاجی صاحب آئے. پہلے کسی زمانے میں حاجی صاحب جاتے تھے, جب واپس آتے تھے لوگ جو ہے وٹنس ہوتے تھے, یار میں پہلے جب گیا تھا تو یہ گڑبڑ آدمی تھا, اور دیکھو اب واپس آیا یہ حاجی صاحب ہے. اب اس کا نام ہی حاجی بن جاتا تھا, لوگ اس کو کہتے تھے حاجی صاحب السلام علیکم, حاجی صاحب السلام علیکم. ایک ہی اس کا ٹائٹل تھا کہ وہ حج کر کے آ گیا, نہ حافظ ہے نہ عالم ہے نہ کوئی اور چیز ہے, لیکن اس کی زندگی میں ڈالی نہیں ہے. اس لیے لوگ اس کو حاجی صاحب کہتے تھے. آج والے بندے وہ حاجی صاحب تھے, وہ خود بھی حیران ہو کے دیکھے گا یار مجھے کہہ رہے ہیں آپ, آپ نے بات کی ہے. اچھا 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 ہو ایسے کسی کو کہ وہ خود بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے حج کیا, خود گیا تھا وہاں پر اچھے اچھے ہوٹل میں کھانا کھایا, اس نے ماشاء اللہ گھوما پھیرا واپس آیا اور یہ جناب کیا ہوا, یہ حج کر کے آ گیا. افسوس کی بات ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید حسدم من عند انفسہم, ان کے دل میں حسد ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ بات میں نہیں مانتے. نصیحت کا جو اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو نصیحت جو ہے سمجھ نہیں آ رہی, بات ساری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, لیکن حسد ہوتا ہے اس لیے بات کو مانتے نہیں ہیں. اچھا دیکھو, اگر آج ہم چاہتے ہیں ہماری امت جو ہے آپس میں یونائٹ ہو جائے, ہم اکٹھے ہو جائیں, ہمارے دل جو ہے وہ پھٹنے سے بچ جائیں, تو پھر جو ہے نصیحت کی جاتی ہے, سمجھائے جاتے ہیں, یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا کلاس ہوتی ہے, استاد ان کو سمجھاتا ہے بتاتا ہے, بچوں کو تو جلدی اثر ہو جاتا ہے, بڑوں کو اثر نہیں ہوتا. آپ اندازہ کریں کہ بھائی کتنے جمعے ہم نے پڑھے, کتنے بیانات ہم نے سنے, پھر ہم کیوں نہیں اچھے ہو جاتے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپس میں مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, عزت کے ساتھ رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیبت نہیں کرتے, بہکان نہیں باندھتے, لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں, چھوڑتے ہی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے, بیماری ہے, اور ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. بلکہ اگر جو ہے کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے. عجیب حال. اور یہ مرض ہے, بیماری ہے, کہ جس کی وجہ سے انسان نصیحت کو نہیں لیتا. تو اب دیکھو, نصیحت کرنا اتنی اچھی بات ہے کہ حضرت لقمان جو ہے یہ ایک ولی اللہ تھے. قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا, ایک سورت کا نام لقمان رکھا گیا. انہوں نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو. اب دیکھو, باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, کرنی چاہیے نا, ہمیں بھی سمجھ میں آئی یہ بات. استاد جو ہے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے. اچھا آپ بتاؤ کہ اگر کوئی پیر اپنے مریدوں کو نصیحت کرے گا تو یہ نظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کئی لوگوں کو یہ بڑا شبہ ہوتا ہے دماغ میں کہ یار یہ پیر شیر جو ہے نا, یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی شارٹی بنائی ہوئی ہے, لوگوں کو اپنے چکر میں لگایا ہوا ہے, خدمت کرواتے ہیں, ان سے جوتیاں اٹھواتے ہیں, ٹانگے دبواتے ہیں, بڑا عجیب تماشا ہے بھائی, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کیوں انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے. دیکھو بات سنو, پہلے ایک وقت ہوتا تھا جس کا پیر نہیں ہوتا تھا لوگ اس کو تانا دیتے تھے کہ یار یہ بندے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, اس کا تو کوئی پیر ہی نہیں ہے, اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. اور آج جس کا پیر ہوتا ہے اس کو لوگ تانے دیتے ہیں, وہ دیکھو یار ایک ہی بندے کے پیچھے لگ گئے ہیں, کس چکر میں پھنس گئے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. حالانکہ کوئی نہ کوئی ایسا تو ہونا چاہیے جو نصیحت کرنے والا موجود ہو, روکے ٹوکے, سمجھائے بتائے. کیوں؟ کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نصیحت کا اثر ہوتا ہے. یہ سمجھانا ضروری چیز ہے, اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو نقصان ہوگا. اور یہ نقصان آج ہسٹوریکلی ہماری امت میں نظر آ رہا ہے. آپ بتاؤ, آپ دیکھیں کہ کیا یہ نظام ہم نے جب چھوڑا یہ نصیحت کا, تو اس کا انجام کیا ہوا کہ آج یہ حالت ہو گئی ہے. پہلے تو بھائی اللہ والے سمجھایا کرتے تھے, اب باپ اور ماں بھی نہیں سمجھا سکتی, بھائی بھی نہیں سمجھا سکتا. ہے جی, ہمیں یاد ہے بچپن میں کہ اگر مسجد سے کوئی بوڑھا آدمی نکلے اور وہ ادھر ادھر محلے کے بچوں کو دیکھے گڑبڑ کرتے ہوئے تو وہ روک ٹوک کر لیتا تھا اس کو, بلکہ دوسرے لوگ تعریف کرتے تھے یہ بزرگ موجود ہے اور شرم کرو کیا کرتے ہو, اس کی بات کیوں نہیں مانتے. آج کل تو لوگ جو ہے اس بات سے ناراض ہونے لگ جاتے ہیں کہ آپ کیوں سمجھا رہے ہیں, آپ کون ہیں, نن آف یور بزنس. بچہ کہہ دیتے ہیں چھوٹا کہ بھیا آپ مجھے کس لیے کہہ رہے ہیں, یو ڈو وٹ یو لائک ٹو ڈو, آئی ول ڈو وٹ آئی لائک ٹو ڈو. عجیب بات ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ نیکیوں کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا مینڈیٹری ہے. اپنے ذہن میں رکھیں, ہم نے یہ باتیں سمجھانی بتانی ہے, مساجد میں بھی سمجھانی ہے, مدارس میں بھی سمجھانی ہے, اپنے معاشرے میں بھی سمجھانی ہے, گھر میں بھی سمجھانی ہے, ایک دوسرے کو بھی ہم نے اچھی باتیں بتانی ہے. سب کریں گے, بڑا چھوٹے کو نصیحت کرے گا, ماں باپ اولاد کو نصیحت کرے گی, خاوند بیوی کو نصیحت کرے گا. ویسے ہے بڑا مشکل کام, ہے مشکل کام, لیکن کرے گا, صحیح ضرور کرے گا. جو خامد نہیں کرتا ہے ان مردوں اور ان مردوں میں کوئی پھر فرق نہیں ہے. گھر میں پھر وہ بس جیسے ٹیبل پڑی ہوئی ہے جی, ویسے وہ بیچارہ رکھا ہوا ہے گھر میں, اس کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو چاہے وہ سنے نہ سنے, آپ ٹیپ ریکارڈر چلاتے رہے. بس میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, وہ سنے نہ سنے اس کو اثر ہو رہا ہوتا ہے.
وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سنتی، لیکن آپ سناتے رہے بتاتے رہے، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری بات کو پسند نہیں کر رہا یا نیچے سے کچھ ہو رہا ہے؟
اچھا آپ یہاں ایک بات سمجھیں، ایک ہوتی ہے نصیحت کرنا اور دوسری چیز ہے تنقید کرنا. نصیحت اور چیز ہے، تنقید کرنا اور چیز ہے. یہ ایک فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی. نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ ٹھیک ہو جائے. جو شیخ کے پاس لوگ آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتا ہے، وہ روتا ہے کہ اللہ یہ میرے پاس آ رہا ہے، کسی امید سے آ رہا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس عاجز کو کہ میں نے منتظم سے لگ کر آپ کے لیے دعا کی. آپ اندازہ کریں، ہم منتظم پہ جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچے بھی بھول جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے. اور جس کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، وہ وہاں کھڑے ہو کر یاد رکھے اور آپ کے لیے دعا مانگے، تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ شیخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دعائیں مانگے. تو دعائیں مانگنا اخلاص کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ ہوتی ہے نصیحت. اور تنقید کیا ہوتی ہے؟ تنقید ہوتی ہے، اچھا بیوی سو رہی ہے، صبح فجر کا ٹائم ابھی شروع ہوا ہے، اور خاوند کے دل میں کیونکہ غصہ ہوتا ہے، دیکھنا ہی نہیں چاہتا اس کو، تو وہ ایسے کہے گا کیا نے حسن پھیلائی ہوئی ہے گھر میں، سوئی پڑی ہو، اٹھتی کیوں نہیں ہو؟ اب اس کی نیت نہیں ہے اس کو جگانے کی، یہ فقط جاننا چاہتا ہے. اور اس کے دل میں اس کی ہمدردی نہیں ہے کہ بھئی یہ جنت میں چلی جائے، میری بیوی ہے، رفیق کی حیات ہے، اگر یہ اس کو اچھے طریقے سے اٹھائے تو وہ ضرور اٹھ جائے گی. شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ان کے چہرے پر پانی لگا کر بھی جگا سکتے ہیں صبح. آپ اندازہ کریں، نہ کہ بھئی صرف ویسے کہیں کہ بھی آپ اٹھ جائیں. تو اگر اس کی فقط تنقید کرنے کی نیت ہوگی تو پھر تو حال ظاہر ہے. اب وہ بیوی سے کہے گا کہ کیا بے پردہ پھرتی ہو، فلاں یہ وہ، ایسی بات کرے گا، کیونکہ اس کے اندر تو ہے تنقید، یہ تو چاہتا ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کر دے. آگے سے بیوی کیا جواب دے گی؟ تیری بہن کون سی کرتی ہے؟ تم مجھے کہتے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو، تمہاری بہن نماز پڑھتی ہے. لو بھائی، اب تنقید کا جواب کیا ہوگا؟ اسی طرح کا واپس آئے گا. جب انسان کے دل میں جو ہے خیر خواہی ہوتی ہے تو خود بخود وہ اثر کرتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بات یہ ہے کہ دل سے نکلے، ہے جی، بعض و نصیحت ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ہے جی، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، کہنے والے کے اندر اگر درد ہو، فیلنگ ہو کہ یا اللہ یہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں کسی طرح، سارے کے سارے نیک ہو جائیں کسی طرح، آپ دیکھیں گے ایک بیان جو ہے ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم نے حضرت جی کو دیکھا، اپنے شیخ کو، ماشاءاللہ ایک بیان کرتے ہیں اور جناب سننے میں آتا ہے کہ فلاں نے پردہ کر لیا، جو ہے مرد نے داڑھی رکھ لی. ایک بندے کے فقط حضرت جی نے، میں عجیب واقعہ ہے سبحان اللہ، اس دفعہ ہم نے سنا، علماء دیوبند نے بتایا کہنے لگے کہ جب حضرت جو ہے ہندوستان دیوبند تشریف لائے تو حضرت اپنی جو کار کی جس پہ تشریف لائے تو اس سے نکل کے جب باہر آئے تو ایک بندہ بڑی محبت سے حضرت جی کے قریب ہوا اور اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. حضرت جی نے فقط اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا سہارا لینے کے لیے تاکہ میں گاڑی سے باہر نکل آؤں. تو حضرت نے وہ سہارا لے کر باہر نکلے. جب جو ہے یہ بندہ بعد میں اس مولانا صاحب جس نے یہ قصہ سنایا کہنے لگا کہ بھائی میرے کندھے پر حضرت نے ہاتھ رکھا ہے، آج کے بعد میں اس جسم کے اوپر خلاف شرع خلاف سنت لباس نہیں ڈالوں گا، صرف ہاتھ رکھنے پر. اثرات دیکھیں گے کیا ہو رہے ہیں کہ بھائی بس اب میں پینٹ شرٹ پہن چھوڑ دی، حالانکہ حضرت نے تو کچھ بھی نہیں کہا، حضرت کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن وجہ کیا بنی؟
کہ اس ایک لمحے میں حضرت نے ہاتھ بھی رکھا ہوگا اور شاید دعا بھی مانگ دی ہوگی. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ حضرت کے دل سے اس کے لیے کوئی دعا نکلی ہوگی, یا اللہ تو اس کو بھی اپنا جو ہے نیک بندہ بنا لے, اپنا ولی اللہ بنا لے. ایسے اللہ والے جب چلتے ہیں ایسے ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. میرے بھائیو اس وجہ سے جس علاقے میں کوئی اللہ والا آیا, ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ فلاں بزرگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں انہوں نے ٹریولنگ کی اور راستے میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. پہلے مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ ایسے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے اور جناب لوگ مسلمان ہو گئے. ہم یہاں رہتے ہیں اور ہمارا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہ ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کی فکر ہے, خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ یہ بندے ہیں تیرے جہنم میں چلے جائیں گے, کیا بنے گا ان کا, کیا ہوگا ان کا, یہ درد نہیں ہے. انبیاء کرام کے اندر یہ درد تھا. فرماتے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ, اور بے شک میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا امانت دار ہوں. دیکھو یہ قوم کو جب انبیاء کہتے تھے تو کیا ان الفاظ سے کہتے تھے کہ بھئی میں تو تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں, امانت دار ہوں, بلکہ کہتے تھے بھئی میں تو تم سے اپنی مزدوری نہیں مانگتا. کمال کر دیا, دن رات لیل النہار حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا, 950 سال, اور جناب دن رات لگا دیے کہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں, جہنم سے بچ جائیں, اس فکر میں وہ لگے ہوئے تھے. سبحان اللہ, ہے جی. اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ بھئی لوگ تو ان کو پتھر مارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کسی طرح جنت میں چلے جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں پتھر مارنے والوں کو واپسی میں کول دے رہے ہیں, یہ کتنا اخلاص ہوگا ان کا, کتنا درد ہوگا جس کی وجہ سے یہ ان کو فائدہ ہوا. ہمارے بڑے نصیحتیں کیا کرتے ہیں جی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نصیحتیں کی جی. اور وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا تم سکول جا رہے ہو, ذرا فرینڈشپ کا خیال رکھنا, گندے دوست نہ بنا لینا, ہر ایک سے تعلق بناتے ہوتے تو ایسے دیکھو اس زمانے میں کیونکہ عام پیور لوگ ہوتے تھے ان کے درمیان میں بیٹھ کے فرمایا کسی بیوقوف سے دوستی نہ کرنا. انہوں نے کہا کہ بیوقوف سے دوستی نہ کرنا, ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے. سبحان اللہ, کیوں یہ بیوقوف آدمی جو ہے فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا نقصان پہنچا دیتا ہے. آپ کو فائدہ دینا چاہے گا الٹا نقصان, کیونکہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہے, اس کی اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کسی جھوٹے سے دوستی نہ کرنا, کیونکہ جھوٹا آدمی کیا کرتا ہے, وہ جو غلط چیز ہوتی ہے اس کو صحیح کر کے دکھاتا ہے. دور کی چیز کو قریب کرے گا, قریب کی چیز کو دور بتا دے گا, جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو. جھوٹے بندے سے دوستی نہیں کرتے ہوتے. اسی طرح کسی نصیحت فرمائی کہ کسی فاسق آدمی سے ذرا وہ دوستی نہیں کرتے. فاسق کہتے ہیں اس بندے کو جو چھپ کے گناہ کرتا ہے, اور فاجر اس کو کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے. اب دیکھو جو چھپ کے بھی گناہ کرے اور آپ کو پتہ چل جائے یہ دوستی کے قابل نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے فاسق ہے. فرمایا اگر یہ کوئی پیغام لائے, کوئی بات کرے, اس کی بات پر تحقیق کرنا ضروری ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی او جی میں وہاں گیا گوشت کی دکان پر اور اس نے کہا کہ یہ حلال ہے, بس میں نے مسلمان نے کہا اس کی وٹنس ہے بس کافی ہے, میں بس مسلمان نے کہا چلو بھائی کھاتے ہیں. تو بھائی شریعت نے تو یہ نہیں کہا کہ مسلمان نے کہا ہے اور تم آخرت میں بچ جاؤ گے, تم نے اس کی تحقیق کرنی ہے. کیونکہ اگر وہ فاسق ہے تو اس کی بات کو ماننے کا حکم نہیں دیا گیا, اس کی تحقیق کرنا اس کے پیچھے لگنا. اور اگر وہ فاجر ہے, اعلانیہ گناہ کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے جی, نماز نہیں پڑھتا, آپ نے دیکھا تو ایسا بندہ تو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے. اچھا کتنے سارے گناہ ہیں جو ہم اعلانیہ کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا انسان کی اپیئرنس کو دیکھ لیں, اگر ایک آدمی کی ایسی اپیئرنس ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہے, تو اب آپ بتاؤ کہ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے, سر سے لے کے پاؤں تک پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف زندگی گزار رہا ہے. اب آپ اس کی بات پہ یقین نہ کریں, یہ فاسق ہے, فاجر ہے, اعلانیہ گناہ کر رہا ہے, تو اس کی تحقیق کرنا
ضروری. اچھا فرمایا کہ جو فاسق آدمی سے دوستی کرو گے تو یہ کیا کرے گا؟ بے وفائی کرے گا. وہ جو اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کر رہا ہے, اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں گن نہیں سکتے, ہے جی, وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ وہ تمہیں بھی دھوکہ دے گا. تو لہذا یہ کیا کرے گا کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہوگا, ہے جی, ایک روٹی کے رکمے کا فائدہ ہوگا, تو یہ آپ کو بیچ لے گا, آپ کا نقصان کر دے گا. تو فاسق بندے سے دوستی نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو ہے تھوڑے سے فائدے کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ کا بڑا نقصان کر دے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے, جب ایسے ہوتا ہے پھر ہم چیختے ہیں, ہم کہتے ہیں یار دیکھو ہمارے ساتھ فلاں مسلمان نے دھوکہ کیا. تو بھائی مسلمان نے دھوکہ کیا, لیکن یہ آپ نے پہلے ہی نہیں سمجھا کہ مسلمان کس کیٹیگری کا تھا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. پھر فرمایا اسی طرح کہ بخیل سے دوستی نہیں کرنا, کسی بخیل سے جو خرچ کرنا جس کے اندر ایبلٹی نہ ہو کہ وہ خرچ ہی نہیں کر سکتا, اس کو بخیل کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ایسے وقت پہ آپ کو چھوڑ دے گا جب آپ بہت ضرورت میں ہوں گے. بخیل جو ہوا وہ تو اپنے فائدے کو سوچے گا, آپ کو ضرورت ہے اور اس سے وہ کہے گا بھائی تھینک یو ویری مچ, میں تو اویلیبل نہیں ہوں. آپ نے کہا یار میں تو ایئرپورٹ پہ آیا ہوا ہوں, یار کین یو پلیز کم اینڈ پک می اپ, انہوں نے کہا تھینک یو آئی ایم ویری بزی, تو آپ کھڑے رہے تو وہ چھوڑ دے گا آپ کو. اچھا اسی طرح ایک اور عجیب بات, فرمایا قطع رحمی کرنے والے سے دوستی نہ کرنا. قطع رحمی کہتے ہیں اپنے عزیز رشتے داروں کے ساتھ جو بندہ نیت کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے, نیت کر لیتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھوں گا. ایک ہے کہ بھائی آپ کا بھائی جو ہے پاکستان رہتا ہے, اب آپ 5 سال اس کو نہیں ملے, نو پرابلم, کیونکہ آپ یہاں رہ رہے ہیں وہ وہاں رہ رہے ہیں. اچھا آپ فرض کیا ایک شہر میں رہتے ہیں, وہ بھی بزی, آپ بھی بزی ہیں, 4 مہینے آپ نہیں ملاقات ہوئی, کوئی بات نہیں, وہ بھی مصروف ہے, آپ بھی مصروف ہیں, ہے جی. ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کبھی کبھی ٹیلی فون پہ بھائی خیریت پوچھ لینی چاہیے, لیکن اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو یہ قطع رحمی میں نہیں آتا. قطع رحمی کب ہوتی ہے؟ جب آپ نے نیت کر لی کہ بس میں نے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے تعلق توڑ دیا ہے. نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال جو اوپر جاتے ہیں فرشتے لے جا کے اللہ کو پیش کرتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی اعمال کو اس طرف رکھ دو, جب تک یہ اپنے رشتے داروں سے تعلق نہیں جوڑ لیتے اس وقت تک اس کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے, وہ رک جاتے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا لیلۃ القدر کی رات جس میں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش نہیں, ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. تو کبھی بھی اس طرح نیت نہیں کرنی چاہیے, اور نہ کسی اور مسلمان سے بے تعلق ہونا چاہیے, اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ دوستی نہ کرنا, کیونکہ قرآن مجید میں 3 جگہ پر ایسے بندے پر لعنت ہوتے ہوئے دیکھی ہے. فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دیکھا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے. تو ایسے بندے کے ساتھ جس پہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے دوستی تھوڑی کرتے ہیں اسے. تو بہرحال بتانا یہ تھا کہ بھائی دیکھو نصیحت اثر کرتی ہے, نصیحت کرنی چاہیے, اور جب نصیحت کی جا رہی ہو اس نصیحت میں آ کر بیٹھنا چاہیے. اب دیکھیں آپ کے یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں, وہ دور دور سے ڈرائیو کر کے آئے ہیں, گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بلکہ کئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کرے ہوں گے, اور جو بندے 15-20 منٹ کے فاصلے پر رہتے ہیں وہ نہ آئے, کتنے افسوس کی بات ہے, آنا چاہیے نا ان کو. اور اگر نصیحت ہو رہی ہے تو یہ نصیحت یوں سمجھے کہ ایک اعلان ہو رہا ہے, اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. جیسے یہاں اعلان ہوتا ہے 5 وقت اذان کے ذریعے سے, اللہ اکبر کی آواز لگائی جاتی ہے, تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, وہ بندے نہ آئیں پرواہی نہ کریں مسجد میں, تو پھر آپ بتائیں کہ دن قیامت کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ اعلان بھی ہوتا تھا اور تم نے پرواہ نہیں کی. اسی طرح آپ کے مسجد میں پروگرام ہوتا تھا, نصیحت کی جاتی تھی, اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا, تم کہتے تھے کہ میں اللہ پر ایمان لایا, میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, تم آئی نہیں. اتنی عجیب بات ہے. تو یہاں آنا ضروری ہے, مسجد کی یہ کمیونٹی ہے. تو آپ حضرات نے یہ جو پروگرام ہمارے شروع ہوئے ہیں
ان کے بارے میں دوسرے دوستوں کو اطلاع دینی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں. آگے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے, ایسا نہ سمجھیں. بلکہ اس کو یہ سمجھیں جس طرح ہمارے لیے بھائی کھانا پینا گاڑی ہر چیز ضروری ہے, ہمارے بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, ہم کھانے کی چیزیں لے آتے ہیں, جاب کرتے ہیں, بھائی اسی طرح جیسے جسم کی ضروریات ہیں ایسے روح کی بھی تو ضروریات ہیں. بچوں کو روحانی غذا کہاں پر ملے گی اور جو ہے ان کو نرش کرے گا اگر ہم نے کام نہ کیا؟ ہمارے بچے کل کو ہمارے گربان پکڑیں گے, پوچھیں گے کہ تمہارے بڑوں نے تمہیں نصیحت کی تھی, اس لیے تو مسلمان تھے, ان کے بڑوں نے بھی نصیحت کی, ان کے بڑوں نے بھی نصیحت کی, 1400 سال سے دین اسلام حفاظت کے ساتھ تمہارے تک پہنچا. اب بچہ جو ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, نماز کیا ہوتی ہے جی, اور جو ہے جانتے ہی نہیں ہے وہ دین اسلام کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا ہونا کتنا ضروری ہے کہ امت کے ہر بندے کا نامہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ تھا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی پیارا ایک شعر فارسی میں لکھا, اشعار لکھتے ہیں نا لوگ, تو اس نے ایک شعر لکھا. تو کیونکہ اللہ والے نے جب وہ شعر سنا پوئم سنی تو اتنا خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, کہنے لگے بھائی اس بندے کے دل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہوگی, چلو چلتے ہیں, چل کے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ ایسی محبت سے اس نے یہ شعر لکھا. اتفاق سے جب وہ پوچھتے پوچھتے پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ بندہ ایک حجام کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اپنی داڑھی جو ہے وہ کٹوا رہا ہے, وہاں پر بیٹھا ہوا. آپ دیکھو جب انہوں نے یہ بات دیکھی ان کا دل بڑا ٹوٹا. اللہ والے تھے, وہ تو آئے تھے اتنے دور سفر کر کے کہ میں جاؤں گا جا کے دیکھوں گا کہ بھائی اتنے پیارے الفاظ سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو جی, تم نے یہ کیا کر رہے ہو, تم نے اتنا اچھا شعر لکھا, میں اتنا سفر کر کے آیا اور تمہیں زیارت کے لیے میں آیا اور تم یہ کیا کر رہے ہو. آگے تو اس نے کہا تو کیا ہو گیا بھائی, وہ جو ایک قسم کی چھری ہوتی ہے نا جو چہرے پہ پھیرتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی جو ہے یہ اس طرح چھری یہ میں اپنے چہرے میں پھیر رہا ہوں, کسی کے دل پہ تھوڑی پھیر رہا ہوں. تو ان کو اس نے ایسی بے پرواہی سے جواب دیا, انہوں نے بڑی ٹھنڈی آہ, انہوں نے کہا او ہو تو نے عجیب بات کہہ دی. انہوں نے کہا کیا میں نے عجیب بات کی؟ کہنے لگے تجھے اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ چھری جمائی. تو نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوگا, اور جب یہ پیش ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ تو یہ شعر کہتا ہے, یہ پوئم پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہ عمل کر رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھے گا اس بات سے. تو اس بندے نے جو ہے نا پھر اسی وقت ایک اور شعر کہا, مجھے اشعار تو یاد نہیں کیونکہ فارسی کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس اللہ والے کی تعریف کی اور کہا کہ بھائی سبحان اللہ تم اتنے دور سے آئے اور تم نے آ کر جو ہے میری ڈائریکشن ٹھیک کر دی اور میری زندگی کو صحیح کر دیا. تو ایسے اس نے تعریفی کلمات اس بزرگ کے بارے میں پڑھے اور اس کے بعد اس نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. دیکھو سبحان اللہ, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں, اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا. ایسے لوگ بہت سارے کہتے ہیں نا, میں کسی کا دل دکھاتا نہیں ہوں. بھائی تم کسی کا دل کیا, تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے, گناہ کرنے سے پہلے انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں, شہادت دیتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں, اور میں جو ہے اگر گناہ کروں گا اللہ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا. ایک بندے نے کسی اللہ والے کی چوری کا پہلا اٹھا لیا. اچھا اب وہ جناب جو ہے تھوڑا سا آگے سے گیا تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. تو اس نے محسوس کیا میں نے کسی اللہ والے کی چوری کی ہے, اور اس نے شور مچایا بھائی میں نے جو ہے نا کسی اللہ والے کی چوری کر لی, میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, بھائی میری مدد کرو لوگوں, میری مدد کرو, میں یہ اپنے تھیلی واپس کرنا چاہتا ہوں, اب مجھے اس تک پہنچا دو. تو انہوں نے کہا تم نے یہ کام کیا، انہوں نے فلاں فلاں جگہ پہ میں تھا، وہاں سے وہ آئے کہ ایسے ایسی شکل تھی، ایسے فلاں تھا، مجھے ان کو لے جاؤ، میں ان کی معافی مانگو، ان کے چیز ان کو واپس کروں، اللہ میری بینائی مجھے واپس دے دے. اب دیکھو تو وہ جناب واپس لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو نماز پڑھ کے یہاں سے گزرتے ہیں اور وہ تو چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی آپ کیسے ملے؟ انہوں نے کہا جی آپ اگلی نماز کا انتظار کریں، اس کو وہ شاید ملاقات ہو جائے. اب اگلی نماز پہ جب وہ دوبارہ وہ بزرگ وہاں سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ بزرگ ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ہاں آپ کی تھیلی چوری ہوئی، بات چوری ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ چور پکڑا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ آ گیا، اس کے ساتھ تو بڑا واقعہ ہو گیا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ اس کو معاف کر. تو اللہ والے نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں تو اس کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں. اب چور کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے میں نے تو آپ سے پہلے معافی مانگی نہیں ہے، آپ نے مجھے کیسے معاف کر دیا؟ کہنے لگے مجھے خیال آیا تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. مجھے خیال آ گیا کہ اچھا اگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. دیکھو جو اللہ والے ہوتے ان کے دل میں کیسے عجیب خیالات ہوتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہے نا؟ تو بھائی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو اب دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جو ہے امام اعظم ہے، انہیں وصایا امام اعظم، انہوں نے وصیتیں کی، کچھ وصیتیں کی اپنے بیٹے حماد کو اور فرمایا کہ میں نے 500,000 حدیثوں کا مطالعہ کیا، 500,000 حدیثوں کا، ان میں سے میرے بیٹا میں تمہیں 5 حدیثیں بتا دیتا ہوں، ان 5 حدیثوں پہ تم عمل کرنا. اب آپ بتائیں کہ ایسے سمجھے کہ 500,000 حدیثوں کا نچوڑ کر بتا رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو فرمایا کہ بھائی یہ میں تمہیں گفٹ دیتا ہوں، یہ نصیحت کیا ہے؟ یہ گفٹ ہے، سبحان اللہ. اب دیکھیں پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ایسی خوبصورت حدیث مبارک ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے پہلے درج کیا. اس کے اوپر جو ہے دار و مدار ہے، نیت ٹھیک ہو گئی تو عمل ٹھیک ہو جائے گا، نیت ٹھیک نہیں تو عمل خراب ہو جائے گا. ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کسی شیخ کے پاس 8 سال جو ہے نا اس نے اپنے شیخ کی خدمت کی، اس کی صحبت میں رہا اور کہنے لگے 8 سالوں میں جا کر مجھے جو ہے میں نے کیا چیز سیکھی، انما الاعمال بالنیات، کہ میں نے نیت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سیکھا. اتنا عرصہ لگا 8 سال. ہم بھی اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں اور ہر دفعہ جا کر پھر اپنی نیت کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر نیت کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر نیت کو ٹھیک کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ میں جب بھی اپنے شیخ کے پاس گیا تو میں نے ایسے محسوس کیا اب میں اپنے آپ کو ریوائیو کر رہا ہوں، اب جاؤں گا نیک بنوں گا، اب تک جو کچھ کیا تھا سب بیکار کیا تھا. ایسا ہر دفعہ جیسے لگا ایک سٹیپ اوپر گیا، اب ایک سٹیپ اور اوپر گیا، اب ٹھیک ہوں گا، اب ٹھیک ہوں گا، اب ٹھیک ہوں گا. یہ کیا ہے کہ انسان نے بیٹھ کے سوچا یار میں کیا کر رہا ہوں، میرا شیخ دیکھو کیا سمجھا رہا ہے. تو اب انسان اپنی نیتوں کو ٹھیک کرتا ہے اس صحبت میں بیٹھ کر. اگر یہ خیال ہی نہ ہو تو بندہ اپنی نیت کیسے ٹھیک کرے گا؟ تو نیت کو جو ہے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. نیت اگر نہ ہو تو عمل جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا، عمل فائدہ نہیں دیتا. مثلا اگر کسی آدمی نے اپنا وزن کم کرنا ہو اور وہ کھانا پینا چھوڑ دے، صبح سے لے کے شام تک نہ کھائے، کئی لوگ ایسے ہوتے سارا دن کچھ نہیں کھاتے، اس کو روزے کا ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت جو ہے روزے کی نہیں ہے. تو نیت کرنا اس کے لیے ضروری. اسی طرح لکھا اگر کوئی ویرانے میں ہے، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں کوئی بھی انسان نہیں پتہ نہیں کر سکتے کہ بھئی، اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، شاید کبھی نہیں سمجھ میں آتا, بندے نے نماز پڑھنی ہے تو وہ کیا کرے گا, تحریک کرے گا. تحریک کیا, اس نے گیس کیا کہ بھئی ادھر قبلہ ہو سکتا ہے. اب وہ ادھر کر کے اسے نیت کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. نماز پڑھتے ہوئے اس کو خیال آیا کہ یار میں تو صحیح نہیں کر رہا, اب وہ ایک اور تحریک کر رہا ہے. اس نے یہ کی نیت کہ بھئی یار ادھر نہیں ہے, ادھر بیک سائڈ پہ جو ہے نا بنتا ہے اصل میں قبلہ. ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس نے بالکل ٹرن کیا اور پیچھے اپنا منہ کر دیا, ایک رکعت اور پڑھ لی. پھر وہ کنفیوز ہو گیا, وہ کہتے ہیں یار نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, میں غلطی کر رہا. اس نے پھر دوبارہ ٹرن کیا اور اپنا منہ جو ہے اب رائٹ سائڈ پہ کر دیا. پھر اس نے دس ہی رکعت کے اوپر پھر ٹرن کیا اور ادھر منہ کر دیا. تو کتابوں میں لکھا کہ ہر رکعت اس نے مختلف ڈائریکشن پر پڑھی اور تحریک کی نیت کیا تھی کہ میں جہد الی الکعبہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن ظاہر ہے اس نے ایک طرف تو کعبہ ہے, چار طرف تو نہیں ہوگا نا. تو شریعت نے کہا, علماء نے فتویٰ دیا کہ اس نماز ہوگی. اچھا اب ایک اور بندہ ہے وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا, اپنی طرف سے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنا بیگ پیچھے کر کے رکھ دیا, تو مسافر ہوگا. اب وہاں پڑھتے پڑھتے تو خیال آیا کہ یار کہیں تو میرا بیگ ہی نہ لے جائے. تو اس نے کہا چلو یار ادھر کی ادھر منہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اب بتائیں اس کی نیت ڈفرنٹ ہے, اس نے منہ ادھر سے پھیرا, چلو یار بیگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اب اس نے جب ادھر کیا اس کی نماز ختم ہو گئی, نماز ٹوٹ گئی, ہے نا. اب جو ہے بندہ, اچھا بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیلی فون آتا ہے وہ باہر نکال کے دیکھ لیتے ہیں اس نے کال کیا ہے, وہ دوبارہ رکھ لیتے ہیں, نماز ٹوٹ گئی ختم ہو گئی. یہ نماز نہیں رہی, اس کی نیت خراب ہو گئی, اس کی نماز میں اللہ کے لیے نیت تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہے عمل, اس میں فرق ہے. فیل بغیر نیت کے ہوتا ہے, انسان نے کوئی ایکشن کیا ہے اور یہ ایکشن تو جانور بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انسان میں یہ فرق ہے کہ وہ فیل کرتا ہے عمل کی نیت سے. عامل الصالحات آمنو عامل الصالحات کی شرط لگا دی کہ تم عمل کرو گے صرف فیل نہیں کرو گے. نماز پڑھنے آئے آپ بس کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھا کیا کیا کچھ پتہ نہیں ہے, کیوں آئے مسجد میں, کیا پڑھ کے جا رہے ہو. تو بھائی ہم جو ہے کون ہیں, ہم پجاری ہیں اللہ تعالیٰ کے, پجاری عبادت کرنے والے. ہم سجدے میں پڑھ کے کیا کہتے ہیں, سبحان ربی الاعلی, کیسے پیارے پیارے الفاظ بولتے ہیں. تو اب بتاؤ کہ بھائی ایسا بندہ جو ایسے پیارے پیارے الفاظ بول رہا ہو اور اس کا دل اس میں موجود ہی نہ ہو, اس کی کیفیت ہی نہ ہو, اس میں وہ عبادت کی بجائے ایک فیل کر رہا ہے, نماز پڑھنے کا ایک فیل ہے, یہ عمل کر رہا ہے, کھڑا ہو گیا بیٹھ گیا اسے سجدہ کر لیا پھر اس نے تیار پڑھی اسلام پھیرا چلا گیا. اچھا دعا مانگتا ہے, دعا مانگنا ایک فیل اس کا. آپ اسے پوچھیں اچھا یہاں پر دروازے پر کھڑے ہو جائیں, آپ پوچھیں بھی ہاں بھی آپ نے آج کیا دعا مانگی تھی, آپ کو پتہ چل جائے گا جو نمازی جانے والے ہیں نا ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ, کوئی ہوگا جس کو اپنی اپنی دعا یاد ہوگی. ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں, جمعے میں لوگ آتے ہیں نا کتنا مسجد بھری ہوتی ہے, ایسے ایک بندہ کو کھڑا کر دیں اسے کہتے ہیں ہم سینسس لے رہے ہیں اور ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ نے آج جو دعا مانگی ہے نا اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کتنے بندوں کو اپنی دعا یاد ہے کہ میں نے کیا مانگا ہے. بس وہ آپ عجیب اس کی رپورٹ دیکھیں گے اینڈ پر کہ یار یہ تو آئے اور اللہ کے گھر آئے, انہوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا مانگا ہے. کتنی عجیب بات نہیں ہے, یہ بندہ پھنسا ہوا ہے, اس کی پریشانیاں. اچھا کچھ لوگ تو چلو دعا مانگتے ہیں, کئی لوگوں نے تو یہ بنایا ہوا ہے کہ یار دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم نے نماز پڑھ لی ہے یہ بھی دعا ہے, چلو بھائی ایسی دعا کے بغیر وہ چل جاتے. آج کل تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے, وہ دعا مانگنا یعنی کہ وہ سمجھتے اللہ میرا دینا دے نہیں دینا نہ دیکھو باقی, وہ یعنی ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دینا دے دے نہیں دینا تو بس ٹھیک ہے ہمارا کام چل رہا ہے, کھانا پینا ہر چیز ہو رہی ہے, تکلیف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو نعمتیں دے کر اس کو بھلوا دیتے ہیں, مانگنا بھلوا دیتے ہیں. جس کو دینا ہوتا ہے اس کو یاد کرواتے ہیں, وہ مانگتا ہے, اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتے ہیں اور دیتے ہیں. اس لیے ان نما کے الفاظ سے یہ حدیث شروع ہوئی, اور اس میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ان نما کہتے ہیں صرف اور صرف, یعنی نیت کے ساتھ اعمال کا دار و مدار. پھر انسان جب جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے جو وجہ بنے گی وہ ایمان ہے. بغیر ایمان کے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا, لیکن جنت میں جانے کے بعد جو درجات ہوں گے وہ اس کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے. اگر جتنے زیادہ اعمال کیے ہوں گے اس کو اتنا بڑا درجہ جنت میں ملے گا. فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا کے الفاظ سے پتہ چلا کہ جنت میں جو درجے ہوں گے ان کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا, انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, اور آپ نے صحابہ کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا, اور وہ بہت ساری مختلف باتیں ہیں سبحان اللہ آپ کو بھی سناتے ہیں. فرمایا کہ ملک الموت جو ہے نا وہ میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے آیا. موت کا فرشتہ آیا کہ بھئی اس کی روح قبض کرے, لیکن اس بندے کی جو حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ تھا وہ درمیان میں آ گیا, اور آ کے ملک الموت کو جو ہے اس کی روح قبض نہیں کرنے دی. یعنی یہاں سے بات کیا سمجھ میں آئی, جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتی ہے, اللہ عمر بڑھا دیتی ہیں. اب عمر بڑھنے کا دیکھو کتنے فائدے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو دیکھے گا, ہر دفعہ دیکھ رہے تھے حاج عمرے کا ثواب ملے گا, ہے جی, جو ایسا خدمت کرنے والا اچھے حسن سلوک کرنے والا بندہ ہوگا, اور دوسرا کہ جتنی لمبی عمر ملے گی اتنی لکھیاں بھی کمائے گا. اور پھر ایک عمر ایسی بھی آتی ہے جب انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں جی, کمر جھکنے لگتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندہ اگر نماز پڑھتا رہا کوشش کرتا رہا اور بڑھاپے کو پہنچ گیا, اب اس کو جہنم میں بھیجتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے. کوشش تو کرتا رہا ہے نا, گرتا رہا پڑھتا رہا, بڑھاپا آ گیا, اب دیکھو ضعیف ہو گیا, تو ایسی عمر کے بڑھنے کا یہ فائدہ. پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک میرا امتی ہے اس کو شیاطین نے جو ہے نا پریشان کیا ہوا, لیکن اس کی جو یاد الہی کی عادت تھی وہ درمیان میں آ گئی اور شیاطین کو بگا دیا. اب دیکھو یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ذکر اللہ کرتے ہیں, ذکر کی یہ تسبیحات بتاتے ہیں, کہتے ہیں وقوف قلبی کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا دھیان, یہ مراقبہ کرو. یہ بلا وجہ کی چیزیں نہیں ہوتی کہ بس ایسے کہہ دیا, نہیں نہیں نہیں. اس سے دیکھو یہ اب حدیث مبارک ہے, اس کا مفہوم ہے کہ شیاطین جو ہے وہ وحشت زدہ کرنے لگتے ہیں اور ذکر اللہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے اور شیاطین سے اس کو بچا لیں. اچھا فرمایا کی طرح میرے ایک امتی اس پر عذاب قبر چھا رہا تھا, اور میں نے دیکھا کہ اس کا جو وضو کرنا ہے وہ اس کی رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے عذاب قبر سے. کسی نے فرمایا کہ ایک امتی ہے اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی, وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور حوض کوثر کی طرف بڑھ رہا تھا, پانی پینا چاہتا تھا اور اس کو روک لیا جاتا تھا. تو اچانک جو ہے اس کے رکھے ہوئے روزے سامنے آتے ہیں اور اس کو لا کے حوض کوثر تک پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ آپ پانی پی لیتا ہے. سبحان اللہ, روزے کام آ گئے. اچھا اسی طرح فرمایا ایک آدمی تھا, انبیاء کی مجلس لگی ہوئی تھی اور وہ اس میں آنا چاہتا تھا, انبیاء کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا تھا. اب وہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, اس کو دھکیل کے نکال دیا جاتا تھا, ہٹا دیا جاتا تھا کہ تم انبیاء کے اس جو ہے مجلس میں بیٹھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو اچانک اس بندے کا غسل جنابت جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لا کر میرے پاس بٹھا دیا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اگر ان کو یہ جنابت کا غسل واجب ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, اس کے بعد غسل وہ اس وقت امیڈیٹ غسل نہیں کرتے,
ڈیلے کرتے رہتے ہیں, ہاں بس ابھی کر لیں گے کر لیں گے, یہ بری بات ہے. جب بھی ایسی سچویشن ہو جو بندہ جلدی جلدی غسل کر لے, اب دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس نے جلدی سے طہارت حاصل کر لی. کیا پتہ موت آ جائے. بھائی دیکھو نا کہیں پر ارتھ کو ایک حادثہ ہے تو وہاں پر وہ بھی تو کوئی بتا کے تھوڑی آتا ہے, اچانک ہی آ جاتا ہے نا. موت تو ایسے ہی ہوتی ہے, کیا پتا ناپاکی کی حالت میں موت آ جائے. تو بندے کو چاہیے کہ جب ایسی صورت حال ہو تو جلدی جلدی جو ہے وہ غسل کر لے تاکہ پاک اور صاف ہو جائے, اور جو پاک اور صاف ہو جاتا ہے وہ ذکر کی کیفیت میں ہوتا ہے سبحان اللہ. اور اس وجہ سے جو طاہر ہوتا ہے پاک ہوتا ہے, دیکھو اس کو انبیاء کے مجلس میں پہنچایا جا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھایا جا رہا ہے. پھر دیکھا کہ ایک امتی ہے اور وہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس کو اس سے بات ہی نہیں کرتا. قیامت کا دن ہے, وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے بات کرنا چاہتا ہے, کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا, بات ہی نہیں کرتا. تو بالآخر اس کی صلہ رحمی کام آتی ہے. جو صلہ رحمی کرنے والا تھا اب اس وقت وہ بیچ میں آتی ہے اور ان کے جو ہے تعلق لوگوں کے آپس میں چھوڑ دیے جاتے ہیں, لوگ اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں, اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دیکھو اسی طرح فرمایا کہ ایک بندہ اس کو امتی ہے اور دوزخ کے فرشتے اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں, اور اچانک اس کا امر بالمعروف کرنا کام آ جاتا ہے, جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. اور یہ بندہ نیکی کا حکم دیتا تھا, نصیحت کرتا تھا, لوگوں کو بھلے کی باتیں بتاتا تھا, برائیوں سے روکتا تھا, یہ عمل اس کا کام آیا اور اس کو جہنم میں جاتے ہوئے واپس نکال لیا گیا. کوئی عمل ہوگا جو اس کو جہنم میں لے جا رہا ہوگا, لیکن یہ ایک عمل تھا جس نے اس کو بچا لیا. پھر اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے جہنم کے کنارے پر کھڑا کانپ رہا تھا, اور اس کا زندگی میں رونا اور آنسو بہانا کام آ گیا. کہتے ہیں جی یہ صوفیہ کرام روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو. دیکھو وہ بندہ جو جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ اس کا آنسو بہانا کام آیا اور اس کو پکڑ کر جو ہے نکال دیا گیا. تو بہرحال یہ جتنی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں یہ سب کے سب کیا ہے, اعمال. تو بات تو یہی چل رہی تھی کہ انسان کے اعمال آخرت میں کام آئیں گے, نہ کہ فیل کام آئیں گے. اگر بس ہیبٹ سے ہم کرتے چلے جائیں گے, نہ ہماری نیت ہوگی نیکی کی نہ کوئی چیز, تو پھر ہمارے یہ کام کیسے آئیں گے. تو ہم نے اپنی نیت کرنی ہے. اور نیت کے بارے میں ایک بات بڑی سینسٹیو ہے کہ انسان اچھی نیت کرتا ہے, مثلا نیت کی میں مسجد بناؤں گا. اب بندے نے مسجد بنانے کی نیت کی, مسجد بنانا شروع کیا, لوگوں نے ڈونیٹ کرنا شروع کیا. جب انہوں نے ڈونیٹ کیا اس کا دل مال کی طرف جو ہے متوجہ ہونے لگ گیا. اب اس کی نیت شروع میں اچھی تھی, یہ مسجد بنانا چاہتا تھا, لیکن جب ڈونیشن کا مال آیا اس کی نیت بدل گئی. اب اس کی توجہ جو ہے ادھر جانے لگ گئی, پھر جو ہے اس کی طبیعت میں اور خرابی آنے لگ گئی کہ بھائی اب جو ہے اس میں میں بھی محنت کرتا ہوں, میں بھی کام کرتا ہوں, چلو کچھ کھا پی میں بھی لیتا ہوں, میرے پر بھی خرچ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو خود ہی فتویٰ دے کر اپنے لیے جائز کر لیا. ہو گئے لوگوں نے پیسے دیا تھا مسجد کے لیے, اس نے اپنے لیے جائز کر لیا. اچھا پھر یہ ہے کہ لوگوں نے کہا یار آپ نے تو ماشاء اللہ بڑی پیاری مسجد بنائی ہے جی, آپ تو بہت اچھے ہیں. اب وہ جناب اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ گیا, وہ اچھی نیت سے مسجد بنائی تھی اس نے, لیکن کیا ہوا کہ اس کا معاملہ بعد میں خراب ہو گیا. نیت ایسی چیز ہے کہ جس کو مسلسل واچ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کام نیکی کی نیت سے کیا ہے. پھر اگلا دن ہوتا ہے پھر واچ کرے کہیں میری نیت میں خراب تو نہیں آ گیا, میں کسی اور نیت سے تو نہیں یہ کام کر رہا. پھر اس کو ٹھیک کرے, پھر ٹھیک کرے, پھر ٹھیک کیے, مسلسل اس کے اوپر واچ کرنی پڑتی ہے. اگر یہ کام آپ مسلسل کر رہے ہیں تو مسلسل اپنی نیت کے اوپر غور کرتے رہیں, کرتے رہیں, کرتے رہیں, کہیں میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا, اب دوبارہ میری نیت خراب تو نہیں ہو گئی. اب ایک آدمی ہے وہ کسی شیخ سے بیٹھ ہوا ہے, سبحان اللہ بڑی اچھی نیت سے بیٹھ ہوا, جب اس نے کچھ ذکر اذکار کی ہے, کچھ عبادت کی, اب اس کی نیت میں فتور آ سکتا ہے. اور جو اکثر لوگوں میں آ جاتا ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایسے لوگ ہوتے ہیں, سارے لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ دیکھو جی کتنا اچھا ہو گیا ہے, نیک ہو گیا ہے,
شیخ کی صحبت کے اس کو اثرات ہو رہے ہیں, کرتے کرتے پھر وہ خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ وجہ یہ ہوئی کہ کسی ایک موقع پہ جا کر اس کی نیت میں فرق آ گیا. جب اس کی نیت میں فرق آیا اس کے اعمال بھی خراب ہونے شروع ہو گئے آہستہ 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 آہستہ. پھر ایک وقت آتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جب اللہ ناراض ہو کے اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ ڈینجرس چیز ہوتی ہے, اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں تاکہ ٹائم تھوڑا ہے. تو ایک پوائنٹ بتا دیتے ہیں, یہ نیت تین قسم کی ہوتی ہیں, اچھی نیت, بری نیت اور کوئی بھی نیت نہیں ہے. تین چیزیں سے اعمال ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں علماء کہ امت کو نیت بد کے ساتھ اتنا نقصان نہیں ہوا بلکہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا. یعنی بری نیت سے اچھے اعمال کم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بھائی مسجد بنا رہا ہے اور بری نیت رکھے گا, ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ہر مطلب ایک نیگیٹو بندہ ہوتا ہے جو ایسا کام کر رہا ہوتا ہے, بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں, اکثر لوگ ایسے نہیں کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندے نیت ہی نہیں کرتے, بغیر نیت کیا بس فیل کرتے رہتے ہیں, اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. مثلا بندہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اور جو ہے ان کے چہرے کو دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اچھا کتنے بندے ہیں جو اس نیت پہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں؟ اگر ہر دفعہ دیکھیں گے ہے جی تو ہر دفعہ ثواب ملے گا, ہر دفعہ حج عمرے کا ثواب. اچھا اسی طرح خاوند بیوی کو دیکھے, بیوی خاوند کو دیکھے اور مسکرائے, اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. کتنے بندے ہیں جو اس سنت کو عمل یعنی اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہاں اپنی خواہش سے کریں گے, بیوی اچھی لگ رہی ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جلی شولی پہن لی, واہ بھی واہ. عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بیوی وہ کب ٹھیک کرنا ہے, جب وہ ادھر ادھر ڈی روٹ ہونے لگتا ہے نا تو پھر وہ بہت بند سمر کے بیٹھتی ہیں, تو وہ تو اٹریکٹ کر لیتی ہیں, دوبارہ کسی راستے پہ چلا دیتی ہیں. اور میاں بھی آ کے مسکراتا ہے, آج تو ہنیا بہت اچھی لگ رہی ہے, تو وہ اس وقت خوش ہو جاتا ہے. اگر نیت یہ رکھے کہ میں اللہ کے لیے اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں, یہ میری حلال بیوی ہے, سبحان اللہ, تو پھر فائدہ ہوگا. اچھا رات کو کپڑے بدل کے سونا, بھی آج کل اس ملک میں تو سلیپنگ گاؤن اور سلیپنگ ڈریس بنے ہوئے ہیں. حالانکہ سنت عمل کرے گا کہ میں جو ہے رات کو سونے سے پہلے کپڑے بدل لوں, یہ بھی ایک سنت ہے, اس کا ثواب ملے گا. حالانکہ پیسے لگا کر وہ جو ہے سلیپنگ گاؤن خرید کر پھر وہ سوئے گا, کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو نیت نہ ہونے کا. اچھا اسی طرح ایک ماں ہے, وہ بچے کو سلا رہی ہے, اب سلاتے ہوئے وہ جو ہے کوئی بھی سانگ سنگ کر رہی ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کرنے لگ جاتی ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتی ہیں, یا ویسے ہی کہی جا رہی ہے سو جا سو جا سو جا, ہے جی, اس کا ثواب ملے گا؟ کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. اگر وہ یہ کہے حسبی ربی جل اللہ, جی, سبحان اللہ, اس کا ثواب ملے گا. معافی قلبی غیر اللہ, ایسے الفاظ بولے اور کچھ نہ ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے, کیونکہ بچوں کو اس وقت ردم جو ہے نا وہ سونے میں مدد کرتا ہے. وہ کہتی ہیں, بچے بھی کہتے ہیں, امی آپ کچھ جو ہے نا سانگ جیسے ہیں نا کچھ ردم ساؤنڈ کوئی نکالیں, اور بچے کو اس سے نیند آ جاتی ہے. تو جتنا زیادہ کوئی پڑھ لکھا ہوگا وہ زیادہ ماشاء اللہ پھر یہ ایسے الفاظ پڑھ سکتا ہے. دوسری حدیث مبارک ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے. لا یعنی کو ترک کر دے, لا یعنی کہتے ہیں ان نیسسری چیزوں کو, فضول چیزوں کو اگر وہ جو ہے اپنی زندگی سے ہٹا دے گا تو یہ اس کے اسلام کی بیوٹی ہے. یہ حدیث مبارک بتائی گئی. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بھئی آج منتھلی پروگرام جو ہے وہ ہوگا 6 بجے اور ہم آئیں گے کتنے بجے؟ 8 بجے. یہ کیا تھا؟ 2 گھنٹے کا ڈیلے, ولیمے پہ بلایا, ایک ٹائم دیا, اور لوگ پہلے نیت کر لیتے ہیں یار ایسے نا 3 بجے لوگ آ جائیں نا, بس ٹھیک ہے تو چلو 1 بجے کا دعوت نامہ دے دیتے ہیں, اور وہ پتہ ہے کہ انہوں نے 2 گھنٹے بعد دیا. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے بڑے ایسے نہیں کر لیتے. حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جب قلم ٹوٹ جاتا تھا, یعنی شارپن جب مجھے کرنا پڑتا تھا, اپنا پینسل ہوتی ہے نا شارپن کرتے ہیں آج کے دور میں ایسے سمجھانے کے لیے. تو فرماتے تھے اس وقت میں فوراً تیسرا کلمہ پڑھتا تھا. سبحان اللہ. اس لیے ابو قیس حفظ حدیث میں لگے ہوئے تھے, حدیث یاد کرتے تھے. پہلے زمانے میں حافظ حدیث ہوتے تھے, آج کل حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن اس لیے ہے کہ ہم جو ہے عجمی لوگ ہیں, ہمیں قرآن مجید حفظ کرنا پڑتا ہے. عربوں کے پاس بھی آپ چلے گئے نا, آج کل بھی وہ کہتے ہیں کیا تم لوگ بچوں کو حفظ قرآن لگا دیتے ہو. انہوں نے اکثر قرآن مجید یاد کیا ہوتا ہے, کیونکہ عربی لوگ ہوتے ہیں ان کو جلدی جلدی یاد ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید حفظ کر لینا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضروری نہیں ہے, تو خود ہی یاد ہو جانا چاہیے. تو اس طرح جو پہلے لوگ ہوتے تھے وہ سارے قرآن جانتے تھے, یاد ہوتا تھا ان کو, وہ بنتے حافظ حدیث. تو یہ جو ہے نا ابن ابو قیس رحمتہ اللہ جو ہے یہ بھی حفظ حدیث میں لگے ہوئے تھے ان دنوں. ایک بندہ آیا ان کے پاس, کہنے لگا جی آپ سے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے. انہوں نے جواب میں کہا ایسے کرو سورج کو ذرا تھام لو, پکڑ لو, میں پھر آپ کو وقت دے دیتا ہوں. وہ نفے میں ضروری کام کر رہا ہوں, آپ کے گپ شپ کس لیے کروں. لوگ سے پوچھے بھیا آپ آج کل کیا کرتے ہیں, کہ میں ٹائم کل کر رہا ہوں. بھائی ٹائم نہیں کل کر رہے, ٹائم تمہیں کل کر رہا ہے, تمہاری موت قریب آ رہی ہے. آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ ٹائم کل کر رہا ہوں. اچھا ایک بڑے مزے کی بات ہے, آپ سب لوگ بڑے خوش ہوں گے. حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں, ہے نا, محدث گزرے حدیث, ماشاء اللہ 30 سال انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے حضرت صاحب. اور جب وہ حدیث کی خدمت کرتے تھے اور حدیث پڑھنے بیٹھتے تھے نا, ان کی بیوی ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی. سبحان اللہ. آج کل بھی ایسا ہوتا آپ قرآن پڑھنے بیٹھے, حدیث پڑھنے بیٹھے ہے جی, اور بیوی جو ہے نا ساتھ بیٹھ کے کہ سبحان اللہ ٹائم ضائع نہ ہو, ان کے منہ میں لقمے ڈالتی ہو. آج بھی کرتی ہیں, آپ حیران ہو, پتہ کیسے کرتی ہیں. وہ ایسے کرتی ہیں جب آپ دنیا کے کام میں لگے ہوتے ہیں, برگر بنا کے دیتی ہیں. بھئی آپ جاب پہ لیٹ ہو رہے ہیں, یہ برگر لے لیں اور چلتے اٹھاتے رہنا, بیٹھنا ہی نہیں ہے. ٹائم کو بچاتی ہیں, اسمارٹ ہوتی ہیں. وہ ایسے فاسٹ فوڈ بنے ہوئے آج کل کیوں بنے ہوئے, یہ فاسٹ فوڈ کیوں بنے ہوئے, اس لیے کہ آج کل محنت جو ہے وہ دنیا کی ہو رہی ہے, اس لیے فاسٹ فوڈ ان کے نام رکھے ہوئے ہیں. گاڑی سے نہیں اترتے, شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ جناب وہ ونڈو بنی ہوتی ہے ایسے چھوٹی سی, وہاں پر کھڑے ہو کے بولتے ہیں اور وہ جناب وہ کھانا تیار ہو کے آ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد, جلدی جلدی بس گاڑی میں جیسے نکلا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کھا لیا, یہ کیا جی میرا لنچ ہو گیا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں, اس لیے کہ بھائی پیسے کمانا ہے نا, وقت تو نہیں ضائع کرنا. کتنے لوگ ناشتہ نہیں کرتے, مینہٹن میں آپ چلے جائیں, لوگوں کے ہاتھ میں ایک وہ بیگل ہوتا ہے اور وہ بس کھا رہے ہوتے ہیں, چلتے ہوئے جو ہے وہ کافی پی رہے ہوتے ہیں اور کام پہ چلے گئے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے 20 سال خشک ستو جو ہے نا یہ گرائنڈ جو بیج ہوتا ہے نا وہ کھاتے رہے. کہنے لگے کہ بھائی اس سے جو ہے نا میں نے محسوس کیا کہ یہ خشک جو ہے نا یہ اگر بس میں لے لوں تو اس سے جو ہے نا میرا ٹائم بچ جائے, لہٰذا اس میں پانی میں ملانا, اس میں شکر ملانا, اس کو پھر ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, بس فاسٹ فوڈ کیوں, دل کا کام کر رہے ہیں. تو بھائی یہ ایسی عجیب بات ہے کہ ہمارے گھروں میں دین کے لیے یہ چیز نظر آتی تھی, آج ہمیں یہ چیز دنیا کے لیے نظر آتی ہے. ہے صحیح, انسانوں میں ہے صحیح. آپ سمجھتے ہیں شاید وہ بس ایسے ہوتے تھے, نہیں آج بھی کرتی ہیں, آج بھی عورتیں کھلاتی ہیں ہاتھوں سے اپنے میاں کو. مجھے خود ایک ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے مجھے بتایا, ہم ان کے گھر گئے, ان کو دین کی دعوت ہمارے حضرت تشریف لائے, انہوں نے کہا جی میرا میاں تو سویرے 6 بجے گھر سے نکلتا ہے, رات کو آتا ہے, اور میں پہلے سے ٹیبل لگا کے رکھتی ہوں کہ بھائی وہ آئے گا تھکا ہوا ہوگا, اس کو کھانا چاہیے, وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے, اسی میں اس کو نیند آ جاتی ہے, میں بس اس کو پکڑ کے بستر پہ ڈالتی ہوں, اوپر سے کمبل ڈال دیتی ہوں اس کے اوپر, اٹھ کے گھر پہ چلا جاتا ہے. بھائی لینڈ آف اپرچونیٹی ہے نا, ایسے مل رہے ہیں تو لگے ہوئے, ایک جاب دو جاب, ویکینڈ کی اپرچونیٹی مل گئی ہے جی. ایک ڈاکٹر صاحب سے پچھلی دن میں نے بات کی, میں نے کہا ایک اپرچونیٹی ہے فلاں جگہ ایک اور کلینک میں, تو کہنے کا اچھا میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے لیکن چلو میں نکال لوں گا, پھر میں لے لیتا ہوں, میں بھی آ جاؤں گا نکال لوں گا ٹائم, نکال لوں گا. کیسے نکالے گا ٹائم, ایسے نکالے گا نا, کبھی وہ روٹی نہیں کھائے گا تو بس وہاں آ جائے گا. تو بہرحال لاجانی سے بچنا ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا, موت قریب آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی بہت زندگی ہے, زندگی ختم ہو رہی ہے,
ہم نے محنت کرنی ہے, فکر کرنی ہے کہ جلدی جلدی نیکیاں کما لیں. تیسری حدیث فرمائی, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی, جب تک کہ یحب لاخیہ, تو اپنے بھائی کو ویسے ہی پسند کرے, ما یحب لنفسہ, جیسے وہ اپنے نفس کو پسند کرتے, اپنے آپ کو پسند کرتے. کتنا آسان سا فارمولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. بھائی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, ہم کہتے بھائی یار معاف کر دو, کیا ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے نا مجھے, کیا ہو گیا ہے, اچھا ہم سے بھائی غلطی ہو گئی, پردہ ڈال دو. لوگوں کو تو نہ بتاؤ نا, بلکہ بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات کسی اور کو بتانے والی نہیں ہے, وہی بات اپنی بہن کو بتاتی ہے کال کر کے. تو بھائی ہم اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ حسن زن رکھو, اچھا بیہیو کرو, تو دوسروں کے بارے میں نہیں کرتے اس طریقے سے. ہم چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری وفادار ہو, خدمت گزار ہو, اور خود مجال ہے جو بیوی کے حال کو پورے کر. اچھا ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے ماں باپ کی جوتے اٹھائے, اور ہم ان کے ماں باپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. مال ہوگی واہ بھی واہ. اب حکم کیا ہے, جو تم پسند کر رہے ہو وہی چیز تم اس کے لیے بھی پسند کرو, کافر وہ بھی انسان ہے. بلکہ ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے ماں باپ سے قطع رحمی کرنی پڑے, یعنی بہن بھائیوں سے توڑنا تو چھوٹی بات, ماں باپ سے بے تعلق ہو جاؤ, کتنے بڑی گناہ ہے یہ. اور آپ دیکھیں اللہ نے لعنت کی ایسی چیز پہ کہ تم اگر ان کے ساتھ بے تعلق ہو جاؤ. ماں باپ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے, اور حتیٰ کہ کافر ماں باپ کے ساتھ حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی معروف طریقے ساتھ ڈیل کرو, یعنی جو ٹریڈیشن ہوتی ہے انسانوں کو آپس میں رہنے کی اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرو, کافر ماں باپ کو انسٹیڈ کہ مسلمان ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اچھا اگر ایسا کریں گے تو ہسبینڈ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو تو ڈس اوبے کرے گی نا بیوی, یا خاوند کی نافرمان بنے گی یا بیوی کی. آپ ایسی سچویشن میں اس کو ڈال دیا کہ وہ ایک گناہ تو ضرور کرے گی نا, یا خاوند کی نافرمان یا جو ہے ماں باپ کی نافرمان. او بھائی اگر آپ اس کو اسپیس دے دیتے, اس کو ایسا ہو جاتا کہ وہ جو ہے آپ کے ساتھ بھی چلاتی, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی چلا لیتی, تو کتنا اچھا ہو جاتا, آپ کی زندگی بھی آسان, اس کی زندگی بھی آسان. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے, لیکن دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری عزت کو کوئی نہ دیکھے, دوسروں کی عزت کو دیکھتے پھر. اللہ تھوڑا ہے چلے آگے چلتے ہیں, بڑا مزیدار ایک واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے. مام اعظم رحمۃ اللہ نے چوتھی حدیث بتائی, الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. فرمایا کہ حلال بھی واضح بین, کلیئر, حلال پتہ چل جاتا ہے بچہ بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے, اور حرام بھی بڑا واضح ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. لیکن اس کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈاؤٹفل کہا جا سکتا ہے. جب بھی فتوے وغیرہ ہم لیتے ہیں, کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے, علماء کے پاس جاتے ہیں نا, حلال حرام تو اکثر بندوں کو پتہ ہی ہوتا ہے. ابھی کسی بچے سے پوچھے بلی کا گوشت کھا سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بلی کھا سکتے ہیں, وہ نہیں کھا سکتے, اس کو بھی پتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ چیز, تو پتہ چل جاتی ہے. لیکن اس کے درمیان میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے, اب جیسے مثال کے طور پہ بھائی کسی بندے کا جو ہے کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, وہ کہے گا بھی یہ گندی بات ہے, بری بات ہے. لیکن بد نظری کرنا ہے, یہ درمیان میں لٹکی ہوئی چیز ہے, پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. اپنی بیوی ساتھ جا رہی ہوتی ہے اور یہ ترچی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے, بیوی کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے, پتہ نہیں کیسے پتہ چلتا ہوگا, یہ سامنے دیکھتی ہیں یا سائڈ پہ دیکھتی ہیں, کیا کرتی ہیں. اللہ نے ان کو ایسی کوالٹیز دی ہوئی ہے کہ انسان جتنی تعریف کرے کم ہے, سبحان اللہ. وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ گڑبڑ ہے, یہ سیدھا کرنے والا ہے اس کو. تو اب یہ خیال رکھنے والی بات ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھے. ہمارے بڑے جو ہیں وہ اتنا خیال رکھتے تھے, اتنا تقوا ان کے اندر ہوتا تھا. ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے, امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت تھی میرے باپ کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کہنے لگی کہ میں رات کا وقت تھا, جو کاٹن ہوتی ہے نا اس کو کلین کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں روئی کاٹنا, تو وہ اس کو ایسے مارتے ہیں اور اس سے جو ہے نا کاٹن کو صاف کرتے ہیں, تو وہ یہ جاب کرتی تھی اور وہ اپنے گھر کی چھت پہ کہیں وہ بیٹھ کر یا کہیں ایسی جگہ پہ وہ کام کر رہی ہوں گی. تو کہنے لگی کہ جو ہے نا گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں نا وہ وہاں سے گزرے, تو وہ جب گزرا تو اس کے پاس بہت ساری لائٹ تھی, تو وہ جب لائٹ اس نے ایسے اونچی کی ہوتی ہے تو وہ لائٹ پڑی تو مجھے اپنی کاٹن نظر آنے لگی, تو میں نے فیل کیا کہ بھائی مجھے نظر آ رہا ہے, چلو میں جلدی جلدی جو نا اس سے فائدہ اٹھا لوں اس روشنی سے. کہتی کہ تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے تو مجھے خیال آیا کہ میں نے تو جو ہے ان کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کا مال تو صحیح نہیں ہوتا, یہ جو حکومت والے لوگ ہوتے ہیں, تو میں نے تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے. اب اس بچے کو فکر لگ گئی اور وہ مسئلہ پوچھنے آئی حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے اور کہا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ بھائی یہ جو میں نے جو ہے پورشن جو وہ کاٹن کا میں نے کلین کیا تو یہ تو آپ مشتبہ ہو گیا نا, اس میں تو شک آ گیا یہ کلین ہے یا یہ پیسہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ناجائز ہے, تم ساری کی ساری کاٹن جو ہے نا للہ دے دے, جو تم نے کیا سارا کا سارا دے. تو حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا, میں نے کہا کہ ابا جان اس بیچاری نے تو تھوڑی سی منٹ کے یہ جو ہے نا لائٹ کا فائدہ اٹھایا, آپ اس کی ساری کاٹن جو ہے للہ کیا جی دے دو. تو انہوں نے کہا ہاں یہی سر اس کے لیے یہی جواب ہے. تو اب کچھ دن گزرے پھر وہ عورت آ گئی اور پھر وہ آ کے کہنے لگی کہ کہتی ہے کہ میں جو ہے مسئلہ پوچھنے آئی کہ رات کو چراغ کی روشنی میں میں جو ہے نا اب اس کاٹن کو صاف کرتی ہوں, کبھی میرے پاس روشنی جو ہے میرے لیمپ میں ہوتی ہے اور کبھی روشنی نہیں ہوتی تو میں چاند کی روشنی استعمال کرتی ہوں, تو اب جو لائٹ میں استعمال کر رہی ہوں اپنے پاس یہ تو برائٹ لائٹ ہے, زیادہ لائٹ ہے, اس میں میں نے کیا ہوا کام ہے, تو اس کی پرائس اور اس کی پرائس تو سیم نہیں ہو سکتی نا, تو آپ بتائیں کہ اب میں اس معاملے میں کیا کروں, تو کیا اس کا سیم پرائس لگاؤں گی یا ڈفرنٹ پرائس لگاؤں گی. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر ڈفرنٹ پرائس ہوگی نا, کیونکہ اس میں تو تم نے زیادہ ایفرٹ کی, اس میں تو نہیں کی نہ, وہ تو نیچرل لائٹ یوز کی اور اس کی کوالٹی میں فرق آ گیا. تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ اس مسئلے کا جواب دینے کے بعد خود بھی حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیا تقویٰ ہے, عجیب بات ہے, یہ کیا خاتون ہے کہ یہ کیا سوال پوچھنے آئی ہے. بیٹے کو بلایا کہتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے جاؤ جا کے دیکھو کس گھر سے آتی ہے یہ خاتون. تو وہ جناب جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے جا کے دیکھا وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ گھر سے آتی تھی, ان کی بہن تھی. ایسے عورتیں اتنے تکوے والی ہوتی تھیں, آج کل تو جو ہے کوئی کے ایف سی سے لا کے فریج میں رکھ دے نا کہ بھئی یہ جناب چکن پڑا ہوا ہے وہاں کے وہ نگٹس پڑے ہوئے ہیں تو پوچھیں گے نہیں کھا لیں گے, وہ بھائی یہ کہاں سے آیا ہے, مشتبہ ہے, کسی جگہ دعوت پہ گئے وہاں پر انہوں نے ایسے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتے ہیں اور لوگ بس اپنی طرف سے ایک امیجن کر لیتے ہیں کہ بس بس ٹھیک ہوگا, یہ جائز ہوگا, حلال ہوگا, فلاں ہوگا, احتیاط ہی نہیں ہے. تو یہ احتیاط بہت ضروری چیز ہے, ہمارے بڑے اتنی احتیاط کرتے تھے. اور انہوں نے فرمایا اس وجہ سے میں اس کو فتوا یہ دے رہا ہوں, اس سے کم والا تو یہ لے گی نہیں, یہ اتنی احتیاط والی خاتون ہے, آج کے زمانے والا معاملہ تو نہیں ہے نا. اس زمانے کی وہ بی بی تھی جو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کی بہن تھی, تو اس کے لیے وہی فتوا تھا کہ احتیاط کی بات کچھ نہیں آئی تھی. وہ پانچویں اور آخری حدیث المسلم من سلم المسلمون للسانه ویده, فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوتے ہیں. اب اس میں زبان پہلے اور ہاتھ بعد میں آئے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, اردو میں الٹا لکھا ہوا ہے, فرمایا کہ لسان کا لفظ پہلے آیا اور ید کا لفظ بعد میں آیا, ہاتھ بعد میں آیا, کیونکہ زبان سے انسان جو ہے نا وہ ایک بندے کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اور پوری قوم کو بھی خراب کر دیتا ہے.
وہ جی پٹھانوں کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں, سارے پٹھان رگڑیں گے اور بیٹھے ہوئے پوری قوم کو لطیفے سنا رہے ہیں. سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں, یہ سرداروں کے خلاف لطیفے, یہ فلاں کے خلاف لطیفے بنے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, تو زبان کے ساتھ بندہ بیٹھ کے سب کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. کمزور سے کمزور بندہ بادشاہ کو نہیں چھوڑتا. تو زبان کے ساتھ انسان وہ زخم لگاتا ہے جو تلوار سے بھی نہیں لگتا. تو اس لیے زبان کا ذکر پہلے کیا اور ہاتھ کا بعد میں کیا. ہاتھ کسی وقت تو پہنچتا ہے, کبھی تو پہنچتا ہی ہے. ایک کوئی طاقت والا ہو اس کو تو میں کیا ڈالتا ہے, زبان سے تو اس کی عبت کی جاتی ہے, جی فلاں ہے فلاں جائے بس, لوگوں کی ہیبٹ بنی ہوئی ہے, زبان چلاتے رہتے ہیں. تو زبان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بھائی اس کا خیال رکھیں. اب دیکھیں پانچ حدیثیں بتائیں. پہلی حدیث سے بس یہ اعمال ہو گئے, انما الاعمال بالنیات. دوسری حدیث سے وقت ضائع ہونا بچ گیا, انسان کی اپنی زندگی کو بچائے گا, آخرت کے بارے میں سوچے گا, موت ضروری چیز ہے. تیسری حدیث سے حقوق العباد پورے ہو جاتے ہیں, انسان جو ہے لوگوں کے حق نہیں مارتا. اور چوتھی حدیث مبارک سے حقوق اللہ پورے ہو جاتے ہیں, اللہ کا حق ادا ہوتا ہے. اور تیسری پانچویں اور آخری سے حقوق المسلمین جو ہے نا وہ پورے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, پانچ حدیثیں ایسے جیسے نچوڑ نکال کر اپنے بیٹے کو نصیحت کر دی کہ بھائی بیٹا یہ نہ کرنا. آج ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کے ولی بن جائیں, ہے نا, ہمارا بھی تو یہی بھی چاہتا ہے نا. اب دیکھو واقعہ سنو, حضرت ابراہیم عدم فرماتے ہیں رات کا وقت تھا, میں مسجد میں گیا عبادت کی نیت سے, تھکا ہوا تھا, مجھے نیند آ گئی, میں نے سخت اندر اپنے آپ کو لپیٹ کے رول کر کے ایک سائڈ پر میں لیٹ گیا, سو گیا. تو کہتے میں جب سو گیا تھوڑی دیر میں نے بات دیکھا, کچھ اللہ والے جو ہے نا مسجد میں آئے ہوئے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک نے کہا کہ یہاں لگتا ہے کوئی غیر موجود ہے, کیونکہ یہ تو اندر سب سے رول ہو کے لیٹے ہوئے تھے نا, پتہ تو نہیں چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی غیر موجود ہے. تو ان میں سے دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہ ابراہیم اعظم کا بچہ سو رہا ہے یہاں پر, تو اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. یہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے, اس نے تو بغیر پوچھے پلا کی کھجور کھائی ہوئی ہے. اب یہ کہتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی اور اس کے بعد وہ لوگ جو بھی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا وہ چلے گئے. کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یار واقعی بات تو صحیح کر گئے ہیں. میں تو اس دن جو ہے جب میں نے کھجور خریدی تو ایک کھجور جو ہے وہ دکان سے ایسے نیچے گری ہوئی تھی اور میں نے سمجھا شاید میری ہی کھجور ہے, تو میں نے اٹھا لی, بیٹھ جا کے کھا لی. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ولایت کے نور سے محروم کیا ہوا تھا. اور فرماتے ہیں میں نے اس وقت جو ہے ارادہ کیا, میں واپس گیا, میں نے جا کر اس دکاندار سے معافی مانگی, اس سے اپنا حق معاف کرایا, اللہ نے اسی وقت مجھے ابدال کے رتبے پہ فائز کر دیا. تو یہ جو ہے نا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ہم ساتھ کے حال پہ بے رحم فرمائے. تو آج جو نصیحتیں کی گئیں, پانچ جو نصیحتیں کی گئیں, یہ اس نیت سے کی گئیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے. شروع میں یہ بات بتائی گئی کہ اثر ہوتا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو ایک تو ہے کہ خود اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کا کیوں نہیں اثر ہوگا, اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی اثر لینا چاہیے. ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جیسے ہم بس بات سن رہے ہیں, بات نہیں سن رہے, بلکہ آئے اسی نیت سے ہیں کہ ہم یہ نصیحت لے کر جائیں, اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.